أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع بحث ہے، اور سورہ مبارکہ احزاب زیر بحث تھی اس سلسلہ گفتگو میں. آخری حصہ سورہ مبارکہ احزاب میں بیان ہو رہا تھا، چند آیات، آیا 60 اور 61 میں بحث کر چکے تھے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. کہ یہ شدید ترین لہجہ ہے منافقین کے متعلق. اس سے پہلے دیگر آیات کے اندر منافقین کے مقابلے کے لیے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنین کو. بعض جگہ پر ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھیں، بعض جگہ پر ہے انہیں ان کے خلاف مبارزہ کریں اور شدت دکھائیں. یہاں پر ہے کہ اگر باز نہ آئے منافق اپنی روش و عمل سے، اگر باز نہ آئے، لئن لم ینتہی المنافقون، روکنے سے، سمجھانے سے، تذکرات سے اگر نہ رکے. والذین فی قلوبہم مرضون، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے. والمرجفون، اور افواہیں پھیلانے والے، تشویش پھیلانے والے، ایسی باتیں کرنے والے جس سے نظام ہل جاتا ہے، لرزہ آ جاتا ہے، تشویش پھیلتی ہے ذہنی طور پر اور اعتقادی طور پر. ہر وہ عمل جس کے پھیلانے سے آرامش ختم ہوتی ہو، سکون ختم ہوتا ہو، جس ماحول کے لیے امنیت چاہیے، وہ امنیت اگر خراب ہوتی ہے اس کو رجفہ کہتے ہیں. ایسی بات رجفہ ہے جو کسی ماحول کا سکون، آرام و آرامش ختم کر دے. یہ باتیں کرنے والے مرجف ہیں، اور مرجف منافق ہیں، منافقوں کا گروہ ہے. لئن لم ینتہی المنافقون، اگر منافق باز نہیں آتے. والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیمار دلوں والے اگر باز نہیں آتے. اور افواہیں پھیلانے والے، امنیت خراب کرنے والے، سکون ماحول و محیط کا سکون خراب کرنے والے، ماحول کو درہم برہم کرنے والے، اگر یہ باز نہیں آتے. فی المدینہ لنغرینک بہم، اس وقت ہم آپ کو اکسائیں گے، ان کے مقابلے میں لے آئیں گے اور ان کے پیچھے ڈال دیں گے آپ کو. اقرا، اس طرح سے بھڑکا کے کسی کے پیچھے ڈال دینا ہے جو اس کا پیچھا نہ چھوڑیں. بعض اوقات کسی دشمن کا مقابلہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب وقت آ گئے، مثلا کسی محفل مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی بات کرتا ہے اور مومن اس کو جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، مومن اپنے گھر آ جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. یا کسی ایسی مڑ بھیڑ میں جہاں آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہاں اس کا ترکی بے ترکی جواب دیتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے مبارزے کا، چھاپا مار کاروائی، یعنی جب وقت آ گیا، جب موقع آ گیا، اس دشمن کو جواب دے دیا. لیکن ایک مبارزہ ہے قیہم، مسلسل اور بدون وقفہ، جس میں نہ یہ کہ جب دشمن سامنے آئے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، جب منافق سامنے آئے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اغرا وہ مقابلہ ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنا ہے. لنغرینک، ہم اس کے پیچھے ڈال دیں گے آپ کو، کہ وہ چھپے گا تو آپ وہاں پہنچ جائیں، جہاں وہ ہے وہاں آپ پہنچ جائیں. اس طرح سے اس کا تعاقب کریں گے، آپ پیچھے پڑیں گے اس کے، اور اتنا اس کے اوپر دباؤ اپنا بڑھائیں گے کہ وہ بھاگ جائے. ثم لا یجاورونک، پھر اس کے بعد وہ آپ کے جوار میں ٹک نہیں پائیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، یعنی اتنا اس کے اوپر آپ دباؤ بڑھائیں گے منافق کے اوپر، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور پیچھے پڑ جائیں گے کہ وہ آپ کے قرب و جوار میں نزدیک نزدیک رہ نہ سکے. آخری منافق کے مقابلے کے لیے دستور یہ ہے کہ اگر یہ منافق و افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، ماحول کو خراب کرنے والے اگر باز نہ آئے، مرجف ماحول خراب کرنے والے افواہوں کے ذریعے. ملعونین، یہ ملعون ہیں، یہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے اور ماحول خراب کرتے ہیں، امنیت خراب کرتے ہیں، بدگمان و بدظن کرتے ہیں، تشویش پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ ملعون ہیں. اینما ثقفوا اخذوا، ان کا حکم یہ ہے کہ یعنی اگر اغرا کا حکم آ گیا، اغرا یعنی پیچھا کرنا، تعاقب کا حکم آ گیا، پھر اس کے بعد انہیں تحمل نہیں کیا جائے گا، تذکر نہیں دیا جائے گا. اینما ثقفوا، جہاں ملیں گے اخذوا، پکڑ لیے جائیں، وہ قتلوا تقتیلا، اور برملا قتل کر دیے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ قانون خدا ہے، پہلے سے ہے، خصوصاً مدینے کے منافقین کے لیے، یا اس سے بعد کے لیے نہیں ہے، بلکہ سابقہ اقوام میں، سابقہ امتوں میں و سابقہ شریعتوں میں بھی اللہ کا حکم منافقین کے بارے میں یہی تھا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور سنت خدا تبدیل نہیں ہوتی. سنت بس کی ہے، سنن الہی کے عنوان میں سنت و سنن، سنن وہ قوانین و اصول ہیں الہی جو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرت کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ بدلتے نہیں ہیں. جو قوم بھی ان راہوں پر چلے، انجام وہی ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے. اگر سابقہ امتوں کے اندر منافقین تھے اور اس روش پر عمل کرتے تھے، جو انجام ان کا تھا، اس امت کے منافق بھی اسی انجام یا سرنوشت سے دوچار ہوں گے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا. کہ یہ مطلب کفار کے بارے میں ہے، اور یہ بھی اہم نقطہ ہے اس اثنا میں کہ منافقوں کی تذکرے کے ضمن میں کفار کا ذکر آیا، کہ کفار زندگی بھر کفر اختیار کریں گے اور آخر میں جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے جب عذاب کو چکھیں گے انجام اپنا، اس وقت ایک حسرت ان کے دلوں سے، جہنمیوں کے دل سے نکلے گی، اور وہ یہ کہ یا لیتنا، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی و رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی. وقالو ربنا، وہاں جا کر یہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے وڈیروں، اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، آبا کی پیروی کی تھی، وکبراءنا، اور اپنے اکابرین کی پیروی کی تھی. اکابرین قوم کے پیچھے چلنے والے اور سرداروں کے پیچھے چلنے والے جہنم میں حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش یہ نہ کیا ہوتا، اے رب، اے پروردگار، ہم ان کے اتباع کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، ہم نے ان کی پیروی کی اور ان کو دوہرا عذاب دے، اکابرین کو اور سرداروں کو. کیوں؟ ایک عذاب ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے، اور ایک قوم کی گمراہی کی وجہ سے، کہ انہوں نے قوم کو گمراہی کی راہ پر ڈالا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذی آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اب یہاں مومنین کو خطاب ہے کہ اے اہل ایمان، آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اپنے رہبر و پیشوا کو تکلیف پہنچانے والوں میں سے مت بنو۔ لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ، ان میں سے مت بنو جنہوں نے اپنے رہبر کو تکلیف پہنچائی موسیٰ کو، اور موسیٰ نے ان سے برات کا اعلان کیا، جو کچھ ان کا کہنا تھا وقانا عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ خدا کے ہاں وجیہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو و قول سدید، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخری آیت، آخری دو آیات سورہ مبارکہ احزاب کی، ایک وہی آیت امانت ہے انسان کے متعلق، جسے ہم انسان شناسی کی بحث میں بھی پڑھائے ہیں اور دیگر مناسبتوں سے بارہا پاس ہوئی ہے اس کے متعلق، اور اہم ترین آیات میں سے، اصولوں میں سے ہے، جس میں انسان کی ہدایت کا بنیادی پہلو ذکر ہوا ہے، انسان میں اور غیر انسان میں، یعنی تقابل کیا گیا ہے انسان کا دیگر پوری کائنات کے ساتھ، ایک طرف پوری کائنات رکھی ہے اور اس آیت میں، اور ایک طرف انسان، اور انسان کی برتری و اشرفیت اور معیار بر ہے، اور وہ یہ کہ انسان حامل امانت الہی ہے، باقی موجودات کائنات حامل امانت خدا نہیں ہے، ہو نہیں سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت پیش کی، عرضہ کی، پیش کی، دوسرے کے سامنے رکھی، آسمانوں اور زمین کے سامنے رکھی، کہ یہ تعبیر قرآن کریم میں جہاں آئی ہے یا اکثر مواقع پر، اس سے مراد پوری کائنات ہے، عرض و سماوات باہم، یہ ترکیب جب استعمال ہو اس سے مراد ہے پورا جہان، پوری کائنات مراد ہے، فقط زمین و آسمان وہ جو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمین و آسمان قرآنی اصطلاح کے مطابق ہے، نہ ہمارا مشاہدہ۔ ہمارے مشاہدے میں زمین وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، اور آسمان یہ نیلا پردہ اوپر خیمہ جو اصلاً موجود نہیں ہے۔ ہمارا آسمان، جیسے ہم آسمان کہتے ہیں، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ہم ایک معدوم چیز کو آسمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم معدوم چیز کو آسمان نہیں کہتا، موجود کو آسمان کہتا ہے، اور وہ آسمان موجودات میں سے ہے، حقائق میں سے ہے، اور اس کے اندر حقائق ہیں فراوان، اور وہاں سے حقائق زمین پر اترتے ہیں، زمین سے متصل ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں زمین و آسمان اور ہیں، ہمارے مشاہدے میں زمین و آسمان اور ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کریم میں زمین و آسمان، تو معنی ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے، جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، یہ کھیت اس کو ہم زمین سمجھتے ہیں اور نیلے پردے کو آسمان سمجھتے ہیں، اور قرآن اسے نہیں کہتا آسمان، یہ نہیں ہے، چونکہ یہ موجود نہیں ہے سرے سے، یہ نیلی فضا، یہ خلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے نیلا ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو اپنا رنگ دکھاتا ہمیں، جس طرح چاند ہے، موجود ہے، نظر آتا ہے، ستارے موجود ہیں، نظر آتے ہیں، ستاروں کے بیچ میں جو نیلی جگہ ہے نظر آتی ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہے۔ نگاہیں چونکہ کسی چیز پہ جا کے ٹکتی نہیں ہیں، ایک تاریک فضا ہے، رات کو کالی ہو جاتی ہے یہ فضا، دن کو نیلی ہو جاتی ہے، چونکہ روشنی گزرتی ہے، جہاں تک روشنی سورج کی گزرتی ہے وہ نیلی نظر آتی ہے ہمیں، جہاں سے روشنی نہیں جاتی وہاں تاریکی، اگر آپ کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو آگے سیاہی نظر آئے گی ساری آپ کو، اس نیلے رنگ سے اوپر سیاہ رنگ ہے سارا، اور آگے سیاہیاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. جوں جوں انسان ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھنے کی قوت زیادہ حاصل کر رہا ہے, اسے اس فضا خلا کے متعلق بیشتر معلومات ہو رہی ہیں. مثلا جن کو کہتے ہیں غاریں, کالی غاریں, فضائی کالی غاریں کشف کی ہیں انسان نے. غاریں نہیں ہیں وہ, در حقیقت ستاروں سے ماورا پیچھے پھر خلا ہے. چونکہ تاریک ہے اس کو کالی غاروں کا نام دیا ہے انہوں نے. ٹیلیسکوپ سے صرف اس غار کا منہ نظر آتا ہے, اور ایک غار ایسی ہے مثلا ایک علاقہ ایسا کشف کیا ہے انہوں نے کہ سورج جیسے کروڑوں اجسام اگر اس کے منہ میں چلے جائیں تو بھی نہیں بھر سکتے اس کو, اس قدر وسیع ہے عریض یہ کائنات. سماوات قرآنی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں جو آثار قرآن نے ان کے لیے ذکر کیے ہیں. سماوات کے لیے آثار قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ یہ یہ اثرات سماوات کے ہیں, یہ یہ اوصاف سماوات کے ہیں. سماوات ان ان امور کا مخزن ہیں, ان امور کا منشا ہیں, ان امور کا منبع ہیں. وہاں سے ہم سماوات کو قرآن کی زبان سے سمجھ سکتے ہیں. کہ یہ مشکل ہماری اکثر معارف دینی اور قرآنی میں ہے. جب ہم دینی اصطلاح یا قرآنی اصطلاح پڑھتے ہیں سنتے ہیں, ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا جدھر قرآن لے کے جانا چاہ رہا ہے, بلکہ ہمارا ذہن اپنے مشاہدے کی طرف چلا جاتا ہے. سنتا مثلا جیسے دو آدمیوں کے مشابہ نام ہو, کہ آج دن یہاں ہوتا ہے یہ ماجرا وجاہت, دو آدمیوں کا نام ہے, ایک متخلف ہے دوسرا بھی متخلف مثلا, یا ایک صحیح ہے منظم ہے ایک بے نظم ہے. ایک وجاہت کا نام بولتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ ہے شاید وہ شخص, چونکہ مشاہدہ ہمارا یا آشنائی ہماری اس سے ہے دوسرے سے نہیں ہے. اشتراک اسمی باعث بنتا ہے کہ ذہن ہمارا کہیں سے کہیں چلا جائے, گمراہ ہو جائے. قرآن کریم نے سماوات کا لفظ استعمال کیا, ہم نے جو مشاہدہ کیا ہوا ہے ان کا بھی نام سماوات ہے, آسمان رکھا ہوا ہے ہم نے, تو قرآن آسمان کی طرف ذہن نہیں جاتا, اپنے مشاہداتی آسمان کی طرف ذہن دوڑ کر چلا جاتا ہے. اس حاجی کی طرح جو حج سے لوٹ کے آیا تھا اور لوٹے میں سونا بھر کے لایا تھا, وہاں سے خرید کے لایا, کسٹم سے بچنے کے لیے لوٹا جو وضو کے لیے تھا اس کا ساتھ اس میں سونا بھر کے لایا. جب ایئرپورٹ پہ پہنچا مستقبلین آئے, انہوں نے استقبال کیا. حاجی صاحب کا ایک نوکر تھا اس کا نام اسلام تھا, اس نے لوٹا اٹھایا بہت بھاری تھا, اس نے دیکھا لوٹے کے اندر سونا پڑا ہوا ہے, وہ وہیں سے غائب ہو گیا, بھاگ گیا لوٹا لے کے. حاجی صاحب نے دیکھا کہ لوٹا غائب ہے, اسلام نے لیا تھا اور چلا گیا. تو حاجی صاحب پکارتے تھے اسلام, لوگ کہتے تھے زندہ باد. دین فہمی میں ہمارا یہ حال ہے اس میں, حاجی کے لوٹے والا کہ حاجی چور کو کہہ رہا ہے اسلام جو اس کا لوٹا لے گیا تھا, اور مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے مراد قرآنی اسلام ہے, وہ کہتے تھے زندہ باد. دین کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کسی اور چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. علامہ اقبال اس لیے فرمایا تھا نا کہ جہان بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی, جہاں بینی بہت مشکل ہے. یہ جہاں بینی ہے, کائنات سمجھنا, ہستی کو سمجھنا, اس کے طبقات مراتب درجات کو سمجھنا, ان کا ارتباط سمجھنا. کم از کم انسان کے شعور کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں کہاں رہ رہا ہوں. جس انسان کو اپنے محلے کا پتہ نہ ہو, مثلا حجت الاسلام پڑھ کے چلے جائیں, واپس انہیں پوچھے کوئی کہ آپ کہاں پڑھ کے آئے ہو, وہ کہیں کہیں پڑھا ہے پتہ نہیں کہاں پڑھ کے آئے ہوں, کسی شہر میں پڑھ رہا تھا. اسے یہ نہ پتہ ہو کہ لاہور میں پڑھ رہا تھا یا مثلا عروۃ الوثقی میں پڑھ رہا تھا, بس اتنا پتہ ہو کہ کہیں پڑھ رہا تھا. جسے اپنی لوکیشن معلوم نہ ہو, حدود اربعہ پتہ نہ ہو کہ میں رہتا کہاں ہوں, اسے اور کیا بات سمجھ میں آئے گی. کائنات سمجھنا یعنی اپنا حدود اربعہ سمجھنا کہ ہم کس جگہ رہ رہے ہیں، کہاں خلق ہوئے ہیں، کس فضا میں ہمیں پیدا کیا گیا، ہمارے ارد گرد کیا چیز ہے، کیا حقائق ہیں. ہمیں آسمان کا پتہ نہ ہو، موہوم کو آسمان سمجھ رہے ہیں. اب موہوم، قرآن تو آسمان کے لیے بہت کچھ ثمرات ذکر کر رہا ہے، اثرات ذکر کر رہا ہے، اور یہ سب موہوم پر تطبیق کر رہے ہیں ہم. اس وجہ سے نہ یہ اثرات نظر آتے ہیں، چونکہ سماوات کے اثرات موہوم کی طرف نسبت دے رہے ہیں ہم، نہ جو نہیں ہے ہمارے وہم نے اس کو آسمان بنایا ہے. یہ نیلی فضا ہمارے ذہن کا بنا ہوا آسمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہے. ہمارے وہم نے کہا کہ نہ ہے، پردہ ہے، خیمہ ہے، پورا تنا ہوا ہے، اوپر ہمارے چھت بنی ہوئی ہے ساری. جبکہ قرآن جس آسمان کو سقف کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ موہوم چیز نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اس کے اثرات ہیں. مثلا رزق کا ایک منبع آسمان ذکر کیا گیا کہ رزق آسمان میں ہے، موہوم چیز میں تو رزق نہیں ہے، خلا میں، فضا میں انسان جتنا سفر کرے کہیں نہیں ہے. انا اردنا الامانتا علی السماوات والارض، سماوات و ارض یعنی پوری کائنات، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر و زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر. فابین، انکار کر دیا انہوں نے، ابا کیا، جس طرح پہلے کسی باس میں اشارہ کیا تھا نا، باس مناعت و ابا، نفوس آبیہ یا نفوس منوعہ، مناعت، مناعت طب، مناعت شخصیت، بعض منوع نہیں ہے، منوع بے معنی کہ کوئی برائی ان کی طرف آ رہی ہو وہ اسے روکتے نہیں ہیں. آپ پر مکھی بیٹھتی ہے فوراً اڑا دیتے ہیں، مکھی کو قریب نہیں آنے دیتے. حتی المقدور کوشش ہوتی ہے مکھی کے خلاف مبارزہ کریں، آپ کرتے بھی ہیں. یہ منوع انسان ہے، مناعت ہے اس کے اندر، کیونکہ مکھی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ حشرہ، یہ نہ بیٹھے میرے اوپر. لیکن کچھ لوگ ہیں نا، انہیں کوئی مکھیوں کے ساتھ مکمل سمجھوتا ہے اور ہم آہنگی ہے، مکھیاں نہ ہوں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، آنے دیتے ہیں مکھیوں کو، اپنے وجود پر بیٹھنے دیتے ہیں. اور مکھیاں بھی لطف اندوز ہوتی ہیں، یہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ مناعت نہیں رکھتے، من نہیں کرتے. موزی، مضر، نقصان دہ چیز کو من نہیں کرتے. کچھ نفوس ایسے ہیں جو منوع ہیں، مناعت ہے، عیب، گناہ، معصیت، وسوسہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے، پٹکنے نہیں دیتے اپنے قریب، دور سے بگا دیتے ہیں اس کو. یہ ہیں نفوس آبیہ، نفوس منوع یا مناعت تب، خوددار، ذلت کو، پستی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اسی ذلت کی باس میں یہ باس آئی تھی کہ نفوس آبیہ ہیں، جیسا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سید الشہداء صاحب نفس آبیہ ہیں. امام حسین کا نفس مناعت رکھتا ہے، وہ ابا، ابا رکھتا ہے یعنی ذلت کو قریب نہیں آنے دیتا، ہے یہ ہاتھ نفس منوع کا نعرہ ہے، ذلیل نفس کا نعرہ نہیں ہے. ذلیل اگر کہے ہے یہ ہاتھ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے بے نماز اذان دے، دے سکتا ہے، ایک الفاظ ہیں اپنی زبان پہ دہرا دے، لیکن اس کے نفس کے اندر جیسا مغرور آدمی کہے اللہ اکبر، یہ صرف ایک الفاظ ہیں، ان کے اندر کوئی معنی نہیں. اسی طرح ہے ہاتھ منت ذلہ، یہ نفس کی آواز ہے، نفس آبیہ کی آواز ہے، نفس منوع کی آواز ہے، جو اپنے قریب ذلت کو نہیں آنے دیتا. پہاڑوں نے اور پوری کائنات نے امانت خدا لینے سے انکار کر دیا، ابینا، من کر دیا کہ ہم نہیں لے سکتے یہ امانت. فابینا ان یحملناها واشفقن منها، اشفقہ ڈرنے کو کہتے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، اشفاق ڈرنا، ڈر گئے، سخت ڈر گئے، وہ ڈرنا جس کے اندر لرزہ بھی ہو، کانپ گئے، دیکھ کر یہ امانت یہ ہمیں کرنی ہے، یہ ڈر گئے۔ وہ اشفقنا منہا وحملہا الانسان، پوری کائنات میں امانت پیش کی گئی، ڈر گئے، اور حملہا الانسان، انسان نے یہ امانت اٹھا لی، حامل کی، حامل امانت الہی بنا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم و جہول ہے۔ خوب، یہاں اب ترکیب خوبصورت ہے آیات کی، آپس میں ترتیب، ربط، ربط آیات، ایک آیات کا اپنا معنی ہے، دوسرا آیات کا آپس میں ربط، کہ سابقہ آیت یا سیاق پورا آیات کا آپس میں ارتباط کیا رکھتا ہے۔ آیات امانت، اس کا اختتام کی سورہ احزاب کی آخری آیت بھی ہے۔ یہ کیوں ہم نے امانت پیش کی سماوات و زمین پر اور پہاڑوں پر، اور سب نے انکار کر دیا، ڈر گئے، انسان نے امانت سنبھال لی، اور انسان ظلوم و جہول ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تعلیل، تعلیل ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، سبب، غرض، امانت پیش کرنے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا، بنا، وجہ یہ بنی کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ خدا عذاب کر سکے، سزا دے سکے منافقوں کو۔ امانت اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کو عذاب دیا جا سکے، منافق مردوں اور عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین و مومنات کے لیے توبہ، رجوع کی مہلت و فرصت فراہم کی جا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ خدا غفور و رحیم ہے، بس آیت امانت جو بہت عظیم راز بیان کر رہی ہے، پوری کائنات کا تقابل انسان سے کر رہی ہے، کہ پوری کائنات نے جو کام نہیں کیا وہ انسان نے کیا، حامل امانت الہی بنا، اس حامل امانت الہی بننے سے دو طبقے انسانوں میں، ایک تو کائنات اور انسان میں تقابل کیا، دوسرا انسانوں میں تقابل کیا، منافق اور مومن کا، کہ حمل امانت در حقیقت مومن اور منافق کے درمیان سرحد ہے، حد یہ ہے، جو حامل امانت بنے گا مومن، اگر یہ امانت نہ پیش کی گئی ہوتی اور حمل امانت نہ ہوتی، یہ معلوم نہ ہوتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، بلکہ منافق بڑا مومن بنا ہوا ہوتا اگر امانت و حمل امانت کا معیار و ترازو نہ ہوتا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ منافقین و منافق مرد و عورتیں، انہیں عذاب کیا جا سکے۔ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مرد و عورتیں، انہیں عذاب کیا جا سکے۔ اور مومنین و مومنات، مومن مرد اور عورتیں الگ، ان کے لیے توبہ فراہم کی جا سکے کہ وہ حامل امانت الہی بنے۔ منافق اگر امانت کا ذکر نہ ہوتا، یا انسان حامل امانت نہ ہوتا، تو بھی مومن و منافق موجود ہوتے، لیکن عذاب دینے کے لیے جس حجت کی ضرورت ہے، وہ حجت بیچ میں نہ ہوتی۔ جس اتمام حجت کی ضرورت تھی کہ منافق کو عذاب دینا ہے، اصل عذاب دینے کے لیے منافق کی منافقت کا برملا ہونا ضروری ہے، کھلنا ضروری ہے، سامنے آئے، اعتراف کرے منافق، اور دوسرے مشاہدہ کریں کہ یہ منافق ہے۔ چونکہ منافق ہمیشہ پنہان ہے، نفاق کا مطلب ہی ایسی شخصیت اپنی بنا کے رکھنا جو چھپی ہوئی ہے، پنہان شخصیت، جس کے ذریعے سے خلوت کرتا ہے شیاطین کے ساتھ، جلوت مومنین کے ساتھ، خلوت شیاطین کے ساتھ، دو گروہوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. شیاطین کو جا کر کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، بھائی آپ کے ہیں، اخوان آپ کے ہیں، مومنین کے اندر گئے ہیں، ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ کرتے کیا ہیں، دوسرا ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ہم تمسخر اڑانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تفریح کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیات کے مطابق پنہان و مخفی شخصیت رکھتا ہے. یہ شخصیت کھل جاتی ہے، بہت سارے مقامات پر کھل کے سامنے آ جاتی ہے. سورہ توبہ میں تھا کہ ایک موقع منافقین کے نفاق کو کشف کرنے کا جنگ ہے، جب جہاد و جنگ کا وقت آتا ہے منافق چھٹی لینے آ جاتا ہے، استیذان، رسول اللہ سے آ کر اذن مانگتا ہے کہ حضور مجھے جانے دیں، گھریلو مسائل ہیں، پرابلم ہیں، مشکلات ہیں، مجھے جانے دیں اس وقت، جبکہ اس کے گھر میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں پر مومن و منافق الگ ہو جاتے ہیں. مومن اگر چھٹی پہ گیا ہوا ہو اور اسے خبر ملے جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ چھٹی کینسل کر کے میدان میں آ جاتا ہے. ایسے صدر اسلام میں بھی ایسے واقعات رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں. جنگ ایران عراق جنگ کے اندر ایسے بھی مجاہدین تھے جو محاذ پر زخمی ہو گئے، وہ شدید زخمی، مثلا ٹانگ کٹ گئی، بازو کٹ گیا اور اسپتال میں ہیں، 10 دن 15 دن اسپتال میں رہے. جس کی ٹانگ کٹ جائے 10 دن میں زخم مندمل نہیں ہوتا، وہ بھی جنگی حالات میں جو میڈیکل سروس ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے جنگ کے زمانے میں. ڈاکٹروں کا کام کمپاؤڈر اور نرسیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ ڈاکٹر بھی کم پڑ جاتے ہیں، سرجن نہیں ہوتے، وہ خود ہی نرسیں کمپاؤڈر یا عام طبقہ ہی پٹیاں بدلتا رہتا ہے. عموماً زخم میں انفیکشن ہو جاتا ہے، عفونت آ جاتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، معمولی زخموں میں بھی حفاظت نہیں ہوتی. فضا خیموں میں ہاسپٹل بنے ہوتے ہیں صحراؤں میں، وہاں محفوظ چیز نہیں ہوتی زخمیوں کے لیے. اب بعض لوگ زخمی ہوتے ہیں، مثلا نکسیر نکل آتی تھی ان کی دھوپ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ناک سے خون آ جاتا تھا، وہ اسی خون نکسیر کی وجہ سے درخواست دیتے تھے کہ ہم شدید زخمی ہو گئے ہیں، ہمیں گھر بھیجا جائے کہ میدان جنگ میں ہماری نکسیر نکل گئی ہے. اور بعض ایسے تھے جن کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے تھے، ہاتھ پاؤں کٹ کے وہ اتنا اس صحرائی اسپتال میں یا سرجیکل تھیٹر میں اتنا آرام کرتے تھے جس میں پٹی ہو جائے ان کی، پٹی کرا کے دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تھے کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ، تازہ زخم کے ساتھ. کیوں پہنچ جاتے تھے؟ اس لیے کہ فریضہ کا وقت ہے، ادائے فرض کا وقت ہے اس وقت، اور ادائے فرض میں ہم بستر پہ لیٹے رہے، یہ بہانہ بنا کر کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے، بازو کٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہوں. بہت سارے ایسے نمونے ہیں، موجود ہیں، اگر یہ پڑھیں آپ ان مجاہدین کے خاطرات، کتابیں ہیں، خوبصورت خاطرات ہیں ان کے، بہت سارے ملیں گے آپ کو ایسے جو بہانے ڈھونڈ کے یا ہاسپٹل سے بھاگ جاتے تھے، بھاگ کے محاذ پہ چلے جاتے تھے. کچھ ایسے تھے جو محاذ سے واش روم کا، وضو کا بہانہ کر کے بھاگ کے گھر آ جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو زخمی ہاسپٹل میں واش روم کا بہانہ کر کے بھاگ کے دوبارہ محاذ پہ چلے جاتے تھے، چھپ کے گاڑیوں میں، راشن کی گاڑی جا رہی ہے، کارٹن میں چھپ جاتے تھے زخمی، وہاں محاذ پہ گاڑی پہنچی، بیچ میں سے زخمی مجاہد نکلا، لڑنے آیا ہے دوبارہ. ایک بڑی مشکل ان کو کنٹرول کرنا تھا، زخمی مجاہدین جو چھٹی پر تھے اور چھٹیاں نہیں گزارتے تھے، گھروں میں نہیں جاتے تھے، ہاسپٹل میں آرام نہیں کرتے تھے، دوبارہ محاذ پر جا پہنچتے. کئی ایسے تھے جن کے زخم بڑھ جاتے تھے اور اسی وجہ سے شہید بھی ہو جاتے تھے، اپنی اس حرکت کی وجہ سے زخم، خون بہ جاتا تھا، بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی تھی، وہیں شہید ہو جاتے تھے. لیکن کرتے تھے یہ کام، یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن چھٹی پر ہو، جنگ کا زمانہ آئے، وہ فوراً اپنے آپ کو میدان میں پہنچاتا ہے، جس حال میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند، گھریلو مجبوریاں چھوڑ کر ساری میدان میں آ جاتا ہے فرائض کی ادائیگی کے لیے۔ منافق جب میدان کھلتا ہے یہاں سے چھٹی کی درخواست دیتا ہے کہ مجھے گھر بھیج دیا جائے جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، جعلی مجبوریاں بنا کر جھوٹ بول کے کہ گھریلو مسائل بتائے گا، بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، دادی بیمار ہے، نانی بیمار ہے، فلاں ہو رہا ہے، سیلاب آ گیا ہے، دیوار گر گئی ہے، گھر میں بحران آ گیا، مصیبت آ گئی ہے، لڑائیاں ہو گئی ہیں، اس طرح کے بہانے ڈھونڈ کے میدان عمل کا چھوڑ کے ترک میدان کرتا ہے۔ امانت دوسرا میدان ہے کہ جنگ ایک ہے کہ وہ بھی امانت ہی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن دوسرا میدان اور بڑا میدان منافق و مومن کی تشخیص کا حمل امانت و حمل مسئولیت ہے کہ جب یہ امانت اللہ تعالیٰ نے پیش کی زمین و آسمان سب کو انکار کیا، انسان نے لے لی، انسان کے اندر اس امانت نے اور امانت داری نے، حمل امانت نے نکھارنے ہیں دونوں طبقے، مومن و منافق، اور منافق کو اتنا کشف کرنا ہے کہ اتنا واضح ہو جائے کہ عذاب دے سکے، اس کو ثابت ہو جائے کہ منافق ہے۔ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ، ان یہ عورتیں مرد امانت کے ذریعے سے کشف ہوں گے، مشرق کون ہیں، مشرقات، و منافق کون ہیں، وہ منافقات۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور امانت کے ذریعے خدا نے مومن عورتوں اور مردوں کے لیے توبہ کی فرصت دی ہے، انہیں توبہ یعنی رجوع اللہ، خدا کی طرف رجوع توبہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ فقط گناہ سے لوٹنا ہے، البتہ یہ بھی توبہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف جائے، لوٹ کر آ جائے اللہ کی طرف، توبہ ہے یہ، لیکن ہمیشہ توبہ گناہ سے لوٹنا نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا توبہ ہے۔ اور ممکن ہے گناہ میں نہ ہو انسان لیکن خدا کی راہ پر بھی نہ ہو، ایک حلال راہ اختیار کر لے جو خدا کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ سے دور کرنے والے حلال راستے حرام کی نسبت زیادہ ہیں، وہ راستے جو خدا سے انسان کو دور لے جاتے ہیں ان میں سے کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں، حرام راستے کم ہیں خدا سے دور کرنے والے، حلال راستے زیادہ ہیں، اور انسان اسی پر خوش ہوتا ہے کہ میں حرام نہیں کر رہا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ حرام تو نہیں کر رہے حلال کر رہے ہو، لیکن دور ہو رہے ہو، اس حلال کے ذریعے سے دور ہو رہے ہو۔ مثلا جیسے انسان سڑک پر جائے، روڈ پر، جس کو کہتے ہیں غلط راہ پر، رانگ وے پر چلا جائے، ایک روڈ ہے جس سے ٹریفک آ رہی ہے، ایک آدمی اسی سے جانا شروع کر دے، غلط جا رہا ہے، اور یہ دو غلطیاں کر رہا ہے، ایک غلط سمت میں جا رہا ہے، دوسرا اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں سے نکلیں آپ، ڈبل روڈ پر چڑھیں، ایک سڑک آنے کے لیے ہے، دوسری جانے کے لیے ہے، ایک ڈرائیور غلطی یہ کرے کہ یہاں سے جائے اور اس سڑک پر چلا جائے جانے کے لیے جس سے آنا ہے لوگوں کو، یہ ایک غلطی ہے، یہ حرام راستہ ہے، حرام راستے سے دور ہو رہا ہے، مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو سڑک پہ چڑھا اور اسی پہ چڑھا جس پہ اس کو جانا چاہیے تھا، یعنی جانے والے ہی روڈ پر چڑھا، ٹریفک پولیس چالان نہیں کاٹے گی اس کا، چونکہ صحیح روے پہ جا رہا ہے، اسی سے جاتے ہیں لوگ، کوئی سارجنٹ روکے گا نہیں اس کو، جو بھی کہے گا کہ اسے کہیں گے یہ غلط جا رہا ہے، کہتے نہیں صحیح جا رہا ہے، چونکہ یہیں سے لوگ جاتے ہیں، یہیں سے گاڑیاں جاتی ہیں، لیکن مقصد سے یہ بھی دور ہو رہا ہے، جو درست راہ پر جا رہا ہے مقصد سے دور ہو رہا ہے، جو غلط راہ پر جا رہا ہے وہ بھی مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ کبھی رانگ وے ہمیں مقصد سے دور کر رہے ہوتے ہیں حرام چیزیں، کبھی حلال چیزیں بھی مقصد سے دور کرتی ہیں، اور اکثریت حلال میں، مومنین کی البتہ اکثریت حلال میں گرفتار ہیں نہ حرام میں، ان کی زنجیر حلال ہے، ہر کام جو حلال ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے حلال ہے حرام نہیں ہے، لیکن اللہ سے دور کر رہا ہے آپ کو یہ راستہ بھی. اگر چھوٹی مثال دیں، مبتلا مثال دیں، دو آدمی درس چھوڑ کر غیبت کر رہے ہوں، بیٹھ کر گھنٹوں کسی کی غیبت کریں، حرام گفتگو کر رہی ہیں، علاوہ اس کے کہ یہ گفتگو حرام ہے، درس بھی اس نے چھڑوا دیا، درس سے محروم کر دیا اس گفتگو نے، حرام گفتگو نے. دو آدمی اس طرف اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غیبت نہیں کر رہے، ویسے لا یعنی گفتگو کر رہے ہیں، بے فائدہ گفتگو، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، اور یہ باتیں کرنا ظاہر حرام نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ فرض کریں اس پلر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی مضبوطی کتنی ہے، اس کی گہرائی، درس چھوڑ کے مباحثے کے لیے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور پنکھے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر یہ گفتگو پنکھے کی غیبت شمار نہیں ہوتی. دونوں نے، اس پارٹی نے بھی درس چھوڑا ہوا ہے اور غیبت میں مبتلا ہے، اس گروہ نے بھی درس چھوڑا ہوا ہے، مباحثہ چھوڑا ہوا ہے اور گفتگو میں مبتلا ہے، لیکن حرام گفتگو نہیں کر رہے، درس سے دونوں محروم ہیں. اس کو حلال نے محروم کر دیا، اس کو حرام نے محروم کر دیا. ان دونوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، دونوں توبہ کریں. وہ بسا اوقات دو راستے درست راستے ہیں، لیکن اس وقت ان درست راستوں میں سے ایک راستہ متعین ہے کہ ان درست میں سے یہ راستہ طے کیا جائے، اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. سریتار اگر کہیں، مثلا ایک شخص ہے جس کے سامنے فرض کریں اس نے میٹرک کر لی ہے، ابھی کوئی تعلیمی راستہ انتخاب کرتا ہے، تعلیمی راہ میں ایک راستہ یہ ہے کہ میں آؤں عالم دین بنوں، ایک راستہ یہ کہ نہ میں کوئی اور بنوں، ڈاکٹر انجینئر بنوں. اور ڈاکٹر انجینئر بننا حرام نہیں ہے، بلکہ نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ کہیں مستحب ہے، یا بعض اوقات لازم ہے بننا چاہیے، پڑھائی کر رہا ہے، وہ تعلیم و نصاب اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، جا کر ایک ماہر کاریگر بنا دے گا اس کو، یا ایک ماہر معالج بنا دے گا. علاج میں تو مہارت ہو گئی، لیکن سفر اللہ اس نے طے کرنا ہے، ابھی اس کو بھی رجوع کی ضرورت ہے. جس طرح وہ عطار کا واقعہ سنایا آپ کو، عطار نیشاپوری، فرید الدین عطار، استاد العرفاء، یہ ڈاکٹر تھے، دوا ساز، دوائیں بناتے تھے. عطار دوا ساز کو کہتے ہیں، جو فارماسسٹ خود بناتا بھی ہے، کارخانہ ہے اس کا، حکیم ایسا ہے کہ خود دوائیں بناتا ہے، علاج بھی کرتے تھے عطار اور دوائیں بھی بناتے تھے، اور بڑا شہرت تھی نیشاپور میں عطار کی، لا علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے. ایک دن عطار اپنی کلینک میں مشغول ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، عورتیں مرد بیمار، جس طرح آج کل اسپتالوں میں جائیں تو آپ عجیب سما ہے، وہاں پر بیماروں کا ایک ہجوم وہاں ہوتا ہے، اسی طرح عطار کی دکان پر ہمیشہ یہ ہجوم رہتا تھا. اس کی دکان کے سامنے ایک شخص آ کے، درویش بوریا نشین، آ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا، رش تھوڑا سا ہٹا عطار کے سامنے سے، عطار نے دیکھا کہ یہ باہر ایک شخص ہے، اس نے سمجھا کوئی فقیر ہے، گدھا ہے، پیسے لینے کے لیے آیا ہوا ہے. تو عطار نے فراغت تھوڑی سی ہوئی، رش کم ہوا، تو پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہو، دوا لینی ہے؟ کہا نہیں، پیسے لینے نہیں، کھانا لینا ہے نہیں، کچھ چاہیے؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا وہ کھڑا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے کیا؟ دیکھ رہا ہوں آپ کا کام، دیکھ رہا ہوں. عطار نے سمجھا کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، فارغ آدمی ہے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اس کو کھانا چاہیے، نہ علاج چاہیے، نہ دوا چاہیے، کھڑا رہے. پھر ہجوم ہوا، عطار مشغول ہو گئے، دوبارہ ہجوم چھٹا، دیکھا وہ اسی طرح وہیں کھڑا ہوا، تماشا دیکھ رہا ہے عطار کا. پھر عطار آیا، آ کر اسے کہا، بھائی کچھ چاہیے تو بتاؤ، نہیں چاہیے تو جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو. تو اس نے عطار کو کہا، بھائی تیری دکان پہ تو نہیں کھڑا ہوا ہوں میں، اللہ کی زمین پہ کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے تو تو مجھے نہیں ہٹا سکتا، اپنی دکان سے ہٹا سکتا ہے، اور میں تیری دکان میں نہیں ہوں، باہر اللہ کی زمین پہ کھڑا ہوا ہوں، تجھے حق نہیں پہنچتا مجھے یہاں سے ہٹائے. بار کے عطار نے سمجھا کہ اس کی حالت زیادہ خراب ہے، اس کو نہ چھیڑو بہتر ہے. دو تین دفعہ اسی طرح ان میں آپس میں تکرار ہوئی. آخر عطار جب تنگ پڑے تو عطار نے آ کر اسے چڑھ کے کہا، غضب سے کہا کہ جان چھوڑو ہماری، تو کیا چاہتا ہے یہاں پر، مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گیا، میری دکان کے پیچھے. تو اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تو مرے گا کیسے. ظاہر پہلے ایک آدمی تپا ہوا ہو، اسے یہ سوال کرنا وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے. ہم میں حیران ہوں تو مرے گا کیسے. تو عطار نے کہا کیوں. اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تو غرق ہے اپنی دواؤں کے اندر، ان بوٹیوں کے اندر، بیماروں کے اندر، پیسوں کے اندر، اس ہجوم کے اندر، اور اس عزت و شہرت کے اندر تو ڈوبا ہوا ہے، تو مرے گا کیسے، یہ سب کچھ چھوڑے گا کیسے. تو عطار نے غصے میں کہا کہ جس طرح تو مرے گا اس طرح میں بھی مر جاؤں گا. اس نے کہا ایسے نہیں مر سکتا تو. کہا دیکھ لینا. یہ تلخی ہوئی. عطار دوبارہ واپس آ گیا اپنی کلینک میں، اور اسی میں شام ہو گئی. اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی کہ رات کو بھی دکان کھولے، شام کو بند کر دیتے تھے دکانیں. شام ہوئی، عطار نے دکان بند کی، شٹر گرایا، تالا لگایا، اور یہ باہر درویش سویا ہوا تھا، چادر اس نے اوڑھی اور سو گیا. عطار کو رحم آیا کہ اس کا نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کھانا ہے، اگرچہ اس نے میرے ساتھ تلخی کی ہے، لیکن میں کھانا کم از کم کھلا دوں اس کو. تو عطار آئے اس کو اٹھانے کے لیے کہ اٹھ بھائی میں جا رہا ہوں، تو بھی کہیں جا، اگر نہیں ہے تو اب میں تجھے کھانا کھلاؤں. ہلایا تو وہ ہلا نہیں. عطار نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا، اس دنیا سے گزر گیا تھا. اس وقت عطار کو اس کا جملہ یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تو میری طرح نہیں مر سکتا. عطار کو بات سمجھ میں آ گئی، چھوڑ دیا اس نے سب کچھ، اور وہاں سے گیا اس راہ پر جہاں جانا چاہیے تھا اس کو. یہی عطار دوا فروش اب عرفا میں سے بن گیا بعد میں، البتہ اس راہ کے بعد جب اسے سمجھ میں آ گئی کہ میں تو جس چیز میں، یہ حلال تھیں، ساری چیزیں حلال تھیں، اس حلال نے مجھے خدا سے دور کیا ہوا ہے. چھوڑ کے گیا، پھر امام بنا اپنے مکتب کا اور سلسلے کا. اور عطار وہ اس مقام پہ پہنچا کہ ملا رومی جیسا انسان رال ٹپکتی تھی ان کی دیکھ کر. عطار کو حسرت سے کہتے تھے کہ ہفت شہر عشق را عطار گاشت، ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچیں. کہ عشق کے ساتھ وادیاں عطار طے کر گئی، اور ہم اس وادی کے پہلے کوچے میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھے. خوب یہ شخص جو غرق تھا ان حلال میں، اس مرشد کی ہدایت پر چھوڑا، رجوع کیا. یہ توبہ تھی عطار کی، گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف نہیں آیا، حلال چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا. توبہ صرف گناہکاروں کے لیے نہیں ہے، حلالکاروں کے لیے بھی توبہ ہے. یعنی جو بھی خدا سے دور ہے، دور ہو کر حرام میں مبتلا ہے یا حلال میں مبتلا ہے، اس دونوں کو رجوع کی ضرورت ہے. اور جو توبہ میں یہ ہے کہ جو کند ہے, ہے راہ خدا پر لیکن کند ہے, اس کو بھی رجوع کی ضرورت ہے. جو دو راہیں ہیں خدا کی طرف دونوں جاتی ہیں, ان میں سے ایک راہ سری تر ہے, ایک کن تر ہے, اس سری راہ پر آنا بھی توبہ ہے. ایک اہم ہے, ایک مہم ہے, مہم کو چھوڑ کر اہم پر آنا یہ بھی توبہ ہے. یہ سب توبہ کے زمرے میں ہیں. وحتی سفر اللہ میں, سلوک اللہ میں بھی درجات ہیں. ایک درجے کو چھوڑ کر دوسرے درجے میں جانا بھی توبہ ہے. دونوں سلوک ہیں, دونوں سلوک اللہ ہیں, لیکن یہ توبہ ہے. توبہ وسیع مضمون ہے. بس امانت اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی, یا کہیں کہ انسان کو پیش نہیں کی, بلکہ انسان نے جو امانت کائنات کے سامنے پیش ہوئی انسان نے اٹھا لی. اس حمل امانت سے اتمام حجت ہوئی منافق کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی. مومن کے لیے توبہ اور منافق کے لیے عذاب. یعنی مومن امانت سے مہلت پاتا ہے, امانت الہی سے میدانوں سے ملتا ہے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے. یہ بہترین فرصت ہے اس کے لیے حمل امانت خدا, تاکہ خدا کی طرف سفر کر سکے, رجوع کر سکے. اور منافق امانت سے کشف ہوتا ہے یہ منافق ہے. نمازوں سے نہیں, کوئی شخص نماز سے تشخیص نہیں دے سکتا یہ منافق ہے. اگرچہ ایک درجہ ہے کسالہ, قرآن نے ذکر کیا ہے کہ منافق یہ کچا منافق ہے. البتہ پکا منافق نماز سے نہیں پکڑا جاتا, کیونکہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, اور دوسروں سے بہتر کرتا ہے بعض اوقات. بعض منافق کے درجات ہیں کہ وہ کسالہ ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. یہ بچہ منافق ہے, یہ ابھی چھوٹا منافق ہے جو نماز میں سستی برتتا ہے. یہ سستی اس کو پکا منافق بناتی ہے. جب پکا منافق بن جاتا ہے, میچور منافق, پھر نماز میں سب سے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, چونکہ اس نے یہ تاثر دینا ہے کہ میں بہت بڑا پکا مومن ہوں. ان ظاہری اعمال میں پیشی سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے, اعتماد حاصل کرتا ہے. ان چیزوں سے نہیں پکڑا جاتا منافق. حمل امانت سے منافق کش ہوتا ہے, اور اتنا کہ عذاب کا جواز مل جاتا ہے. عذاب الہی کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے. ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے امانت اپنی زمین و آسمان و پہاڑوں کو دی, انہوں نے انکار کر دیا حامل امانت بننے سے, ڈر گئے. انسان نے یہ امانت اٹھا لی. انہ کان ظلوما جہولا لیؤدب اللہ. انا ارزنا الامانت لیؤدب اللہ المنافقین. یہ امانت ہم نے پیش کی تاکہ منافق کو عذاب دیا جا سکے اور مومن کو توبہ کی فرصت دی جا سکے. اس لیے یہ امانت ہم نے پیش کی. خوب, سورہ احزاب شروع بھی اسی مضمون سے ہوئی ہے. سورہ احزاب کا آغاز ہے, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. کہ یہ پہلے اشارہ کیا تھا, بعض جو آپ خلاصہ نویسی کرتے ہیں تعبیرات مناسب انتخاب نہیں کرتے, وہی تعبیرات جو درس میں بیان ہوتی ہیں وہ انتخاب کریں, خلاصہ نویسی میں تو زیادہ بہتر ہے, بات درست منتقل ہوتی ہے. ترجمے دیکھ کے قرآن کے نہ کریں، جو مطالب بیان ہوتے ہیں ان سے خلاصہ بنائیں، چونکہ ترجمے بعض اوقات ترجمے قرآن سے دور لے جاتے ہیں انسان کو، اور حاشیے مطلب کچھ ہوتا ہے اور وہاں سے کہیں اور لے جاتے ہیں. یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، تقوی اختیار کریں. اگرچہ اس کا لفظی معنی، ترجمعی معنی اس کا بنتا ہے کہ اطاعت نہ کریں منافقین و کافرین کی، لیکن اطاعت منافق و کافر مارز ابتلا میں نہیں ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. کسی کو توقع بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ، جو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مومنین کی اتباع کریں، مومنین کی اطاعت بھی نہیں کرنی انہوں نے، کسی کی نہیں کرنی سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی اطاعت رسول نے نہیں کرنی، توقع بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے تاکہ اسے منع کیا جائے، چلے جائے کہ منافق و کافر کی اطاعت کریں رسول اللہ. اس کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ رسول جو مومنین کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ کسی مخلوق کی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، ان رسول کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی اطاعت نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ منافق و کافر، خصوصاً منافق، جو بناتے ہیں، فضا بناتے ہیں، دباؤ بڑھاتے ہیں رہبر کے اوپر، اور یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ جو دباؤ انہوں نے بڑھایا ہے، فضا بنائی ہے، اس دباؤ میں آ جائے رہبر. دباؤ میں نہیں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافقوں اور کافروں کے دباؤ میں نہیں آنا، بتا نہیں دینا ان کو. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروپوگنڈا کریں اور مرجف ارجاف کریں، افواہیں پھیلائیں، بہتان باندھیں، بلیم باندھیں، بہت سارے مسائل کھڑے کریں تاکہ رہبر مومنین دباؤ میں آ جائے. آپ ان کے دباؤ میں نہیں آنا، بتا نہیں دینا، تسلیم نہیں ہونا ان کے سامنے. ان اللہ کان علیمن حکیم و تب ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. آپ وحی کی اتباع کریں، ان کے دباؤ میں ہرگز نہیں آنا. آخری آیت سورہ منافقین کی کہ ہم نے امانت اپنی پیش کی، انا ارزنا الامانت لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ سورہ احزاب میں مضمون تھا، اور اس کے بعد سور دیگر میں آخر میں بات جاری ہے جو بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.